سدا رنگ ہفتہ وار ادبی پروگرام پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
ہفت روزہ ادبی مجلے سدا رنگ کے ساتھ اسد نذیر حاضر ہے اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ اس شمارے کی صوتی جھلکیاں روبرو اردو کے ہمہ جہت ادیب جناب اعتبار ساجد کے ساتھ ہمارا مکالمہ۔
میں مندر کی تلاش میں ہوں اور مندر اندر کا وہ سفر ہے جو آپ کرتے ہیں، تو یہ جو مندر ہے یہ آپ کے اندر کا سفر ہے، آپ اپنے اندر کے زینوں سے ابھر کے اوپر آتے ہیں اور جب آپ کا اظہار ہوتا ہے تو وہ آپ کا پہلا اظہار نہیں ہوتا، وہ آپ کا ایک تمبج ہے، خیالات کا یہ تغیر و تبدل ہے حالات کے جو آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ یہ بات کہیں۔
کلام شاعر بزبان شاعر، نیو یارک میں مقیم شاعرہ حمیرہ رحمان اپنا کلام پیش کریں گی۔
جب لوگوں کو مل کر رہنا آئے نہیں، بیچ سے آنگن اور گھر کاٹنے پڑتے ہیں، ایک چہرہ تصویر سے باہر لانے کو اچھے خاصے منظر کاٹنے پڑتے ہیں، جن کا قد بڑھ جاتا ہے بے قامت ہی، ایسے لوگوں کے سر کاٹنے پڑتے ہیں۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 211 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی۔
اس میں 7 اشعار ہیں اور اس میں غالب کی یہ ان غزلوں میں شامل ہوتی ہے جو جن میں خیالات قدرے صاف اور مطلب آسان ہیں کچھ، لیکن غالب کیا جس طرح سے وہ بات کو ایک گھما کے کہتے ہیں اور اس میں زومانیت آتی ہے، اس کے بھی کئی نمونے آپ کے سامنے آئیں گے اس غزل میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ غالب اپنی غزل نمبر 211 کس طرح شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے، دھوئے گئے ہم اتنے کہ بس پاک ہو گئے۔
آخر میں مرحوم انتظار حسین کا ایک مختصر اور تاثراتی افسانہ بادل، سنائیں گے خالد حمید۔
اسے پہلے تعجب ہوا، پھر افسوس ہوا، تعجب اس پر کہ بادل اتنے اومنڈ گھمنڈ آئے تھے اور برسے نہیں، پھر گئے کہاں، افسوس اس پر کہ وہ سو کیوں گیا، جیسے وہ جاگتا رہتا تو بادل آنکھوں سے اوجھل نہ ہو پاتے اور پھر برس کر ہی رہ جاتے۔
یہ تھی ہمارے اس شمارے کی صوتی جھلکیاں۔
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں، جس میں پاکستان، جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں، حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر، طویل دورانیے کے مذاکرے، اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے۔ ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت، خواتین اور نوجوانوں کے مسائل، تعلیم، امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں۔ مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے مفت ٹیلی فون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے، 0800-777-789۔ نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے، 0800-777-789۔
آغاز کرتے ہیں جناب اعتبار ساجد کے ساتھ ایک تفصیلی مکالمے سے۔ اعتبار ساجد کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، 20ویں صدی کے آخر میں ان کے اشعار اور غزلیں نوجوانوں میں قبول عام کا درجہ رکھتی تھیں۔ جناب اعتبار ساجد اس اعتبار سے ایک منفرد ادیب ہیں کہ انہوں نے نظم و نثر دونوں میں بہت لکھا ہے اور خوب لکھا۔ آغاز نثر سے کیا، طالب علمی کے زمانے میں ایک ناول لکھ ڈالا اور بعد ازاں ان کی توجہ شاعری کی طرف ہو گئی۔ منفرد شعری اسلوب نے نوجوانوں کو بالخصوص متاثر کیا۔ اعتبار ساجد کہتے ہیں کہ وہ ان کا بھی جوانی کا دور تھا جو اب گزر چکا ہے، اب ان کی شاعری کا وہ رنگ ڈھنگ نہیں ہے۔ ان سے بہت سی باتیں ہوئیں، شروع میں انہوں نے اپنی ادبی زندگی کی مختصر روداد سنائی۔ جناب اعتبار ساجد کہتے ہیں،
یہ سفر آغاز ہوا تھا 1960 میں، یہ میرے رمضان طالب علمی کا تھا، سلسلہ ملتان سے، کیونکہ میری پیدائش ملتان کی ہے، پھر میں وہاں سے پڑھتا پڑھتا بلوچستان اپنے والد گرامی مرحوم کے ساتھ اور والدہ مرحومہ کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ چلا گیا. باقی تعلیم میں نے بلوچستان میں حاصل کی، اور اس کے بعد میں بلوچستان کے مختلف کالجز میں پڑھاتا رہا، جیسے نوشتی ہے، کوئٹہ ہے، اور ایک طویل عرصہ گزارا. پھر وہاں سے میں اسلام آباد آیا اور اسلام آباد کے مختلف فیڈرل کالجز میں پڑھاتا رہا. اس کے بعد میں لاہور آیا اور لاہور آ کے مختلف اخبارات اور جرائد میں بطور مدیر کام کرتا رہا. آج کل میں یونیورسٹی آف دی پنجاب کے اردو ڈیولپمنٹ کمیٹی میں بطور ایڈیٹر ریسرچ آفیسر خدمات سر انجام دے رہا ہوں. یہ تو ہے میرے سفر کی روداد، معاشی بھی اور تخلیقی بھی، تعلیمی بھی، تدریسی بھی. تو ایسا ہے کہ میں نے ملک کے تقریباً سبھی صوبے دیکھے، اور اپنے عہد کی تمام قداور شخصیات سے مجھے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، جن میں سب سے پہلا نام ہے حضرت احسان دانش کا، اور اس کے بعد جناب احمد ندیم قاسمی، منیر نیازی صاحب، قتیل شفائی صاحب، اور پھر آپ کراچی جائیے تو جمیل الدین علی صاحب، سرشاد صدیقی بھائی اور جان ایلیا بھائی مرحوم، اور پھر سب سے زیادہ شفقت جو پائی وہ جناب رئیس امروہی کی تھی. ان تمام بزرگوں کی شفقتوں نے، محبتوں نے اور اپنائیتوں نے مجھے بڑا حوصلہ دیا، اور میرا سفر آغاز ہوا. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ میرا پہلا ناول غالباً پاکستان میں یہ ایک مثال ہے، میرا پہلا ناول اسکول کے زمانہ طالب علمی میں شائع ہوا، یعنی 60 کی دہائی میں میرا پہلا ناول باقاعدہ ایک پبلشر نے چھاپا. اس کے بعد شعری سفر آہستہ آہستہ ہوا، آغاز میں نثر سے کیا تھا، اور اس زمانے میں قندیل ایک رسالہ تھا جسے شیر محمد اختر نکالا کرتے تھے، اور محمود شام صاحب اس کے نائب مدیر تھے. تو میں وہاں خاکے لکھا کرتا تھا شخصیات پہ، اور بہت سی شخصیات کے خاکے لکھے اور پسند بھی کیے گئے، اور اس کے بعد چٹان میں بھی میں نے لکھا. شورش کاشمیری صاحب کے حیات میں ان کی شفقت حاصل رہی مجھے، اور اس کے بعد ایک مثالہ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، کچھ لوگ شاید مجھے اس کے حوالے سے بھی جانتے ہوں میرے سننے والے، آداب عرض کے لکھنے والوں میں علی سفیان آفاقی اور فلم اسٹار نیلو کے شوہر ریاض شاہد بھی لکھا کرتے تھے، میں بھی لکھتا تھا، اور بہت بڑے بڑے قداور ادیب، جن میں ایک ادیب کا نام ہے اے حمید، وہ بھی لکھا کرتے تھے. تو لیکن وہ چونکہ ایک عام سا رسالہ تھا، اسے لوگ شرماتے ہیں اور اس کا نام نہیں لیتے، لیکن میں قطعاً شرمندگی محسوس نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے اولین دور میں تو اسی رسالے نے مجھے حوصلہ دیا، مجھے آگے بڑھنے میں مدد دی. لیکن میری وہ نثری تحریر ہے، شاعری میں مجھے حوصلہ ملا حضرت احسان دانش سے. میں نے اپنا پہلا شعری مجموعہ جب مکمل کیا تو ڈرتے ڈرتے، وہ ملتان تشریف لائے ہوئے تھے، اور ایاز صدیقی، حضرت صدیقی صاحب کی بیٹھک میں قیام کرتے تھے، جہاں میں ہر شام جایا کرتا تھا زمانہ طالب علم میں، جس کا نام تھا دستک بند کواڑوں پر.
جی،
اور میں نے کہا یہ دیکھ لیجیے اور اس پہ اپنی رائے لیجیے گا. اتنے میں شان الحق حقی صاحب تشریف لے آئے، ایک بڑا نام ادب کا، ایک بڑے نقاد، جید ادیب، اپنے وقت کے عالم، فاضل شخص. تو انہوں نے جب میرا مسودہ دیکھا تو احسان صاحب سے کہنے لگے، ذرا میں کچھ لکھ دوں اس پہ، یہ بیٹھے بیٹھے پھر آپ لے جائیے گا لاہور اور لکھ کے اس بچے کو بھیج دیجیے گا. تو اس طرح میرا مجموعہ کچھ عرصے بعد 70 کی دہائی کڈنس میں شائع ہوا دستک بند کواڑوں پر, اور اس نے اس وقت میں بلوچستان میں تھا. اس کے بعد رفتہ رفتہ آپ کی دعاؤں سے, آپ سب کی دعاؤں سے میری کتابوں کا ایک سلسلہ چل نکلا, اور میرا رخ شاعری کی جانب بھی رہا اور نثر کی جانب بھی رہا. اس طرح یہ سلسلہ ہے. اب تک بے شمار کتابیں لکھی, لیکن جو کتاب سب سے زیادہ آپ سب کی محبتوں کا وہ مستحق ہے آپ سب, وہ کتاب ہے مجھے کوئی شام ادھار دو. اسد صاحب, میں اس میں سے وہ غزل آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں اور اپنے سامعین کو بھی, جو اس کی وجہ شہرت بنی اور ایک طرح میری پہچان بن گئی. یہ کتاب شائع ہوئی تھی سن 1999 میں, اس کا پہلا ایڈیشن دسمبر میں شائع ہوا تھا, اس کا دوسرا ایڈیشن جنوری 2000 میں شائع ہوا, اور تیسرا ایڈیشن اس کا مارچ 2000 میں شائع ہوا, چوتھا ایڈیشن اس کا مئی 2000 میں شائع ہوا. اسی طرح ہوتے 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 اس کتاب کے اب تک 18 ایڈیشن شائع ہو. آغاز ایک حمد سے کرتا ہوں اور پھر وہ غزل سناؤں گا تو میری وجہ شہرت بنی. شکر ہے خدا بندہ انکسار قائم ہے, شکر ہے خدا بندہ انکسار قائم ہے, ہم نیاز مندوں کا اعتبار قائم ہے. ایسے خوش موسم میں تیری ہی عنایت سے گلشن تمنا کا کاروبار قائم ہے. شکر ہے میرے مالک بھیڑ میں کتابوں کی اپنے چند لفظوں کا اعتبار قائم ہے. آج بھی مہتی ہے اپنے حرف کی کلیاں, آج بھی مہکتی ہیں اپنے حرف کی کلیاں, آتے جاتے موسم میں یہ بہار قائم ہے. اور پہلے دل کی محفل میں, پہلے فن کی مجلس میں, پہلے دل کی محفل میں, پہلے فن کی مجلس میں اعتبار ساجد کا اعتبار قائم ہے. شکر ہے خدا بندہ انکسار قائم ہے. میں اب وہ غزل پیش کروں گا جو اس کتاب کی وجہ شہرت بنی. تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو, میں بہت دنوں سے اداس ہوں مجھے کوئی شام ادھار دو. تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو, میں بہت دنوں سے اداس ہوں مجھے کوئی شام ادھار دو. مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکیں میرے خال و خط, مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکیں میرے خال و خط. مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکیں میرے خال و خط, مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو میرے سارے رنگ اتار دو, مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکے میرے خال و خط, مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو میرے سارے رنگ اتار دو. کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے کوئی نہ واسطہ, کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے کوئی نہ واسطہ, میں بکھر گیا ہوں سمیٹ لو, میں بگڑ گیا ہوں سنوار دو. گھر گیا ہوں سمیٹ لو, میں بگڑ گیا ہوں سنوار دو. میری دہشتوں کو بڑھا دیا ہے جدائیوں کے عذاب نے, میری دہشتوں کو بڑھا دیا ہے جدائیوں کے عذاب نے, میرے دل پہ ہاتھ رکھو ذرا میری دھڑکنوں کو قرار دو. میرے دل پہ ہاتھ رکھو ذرا میری دھڑکنوں کو قرار دو. تمہیں صبح کیسی لگی کہو میری خواہشوں کے بیان کی, تمہیں صبح کیسی لگی کہو میری خواہشوں کے بیار کی جو بھلی لگتی تو یہی رہو, اسے چاہتوں سے نکھار دو.
واہ واہ بہت خوب.
وہاں گھر میں کون ہے منتظر کہ وہ فکر دیر سویر کی, وہاں گھر میں کون ہے منتظر اسے فکر ہو دیر سویر کی, بڑی مختصر سی یہ رات ہے اسی چاندنی میں رات ہو. وہاں گھر میں کون ہے منتظر کہ وہ فکر دیر سویر کی, بڑی مختصر سی یہ رات ہے اسی چاندنی میں رات ہو. آخر شعر پڑھ رہا ہوں میں.
جی جی چاند.
بات کرنی ہے چاند سے کسی شاخ سار کی اوٹ میں, کوئی بات کرنی ہے چاند سے کسی شاخ سار کی اوٹ میں.
واہ واہ.
مجھے راستے میں یہ نہیں کہیں کسی کنج گل میں اتار دو.
واہ.
کوئی بات کرنی ہے چاند سے کسی شاخ سار کی اوٹ میں, مجھے راستے میں یہ نہیں کہیں کسی کنج گل میں اتار دو. تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو.
واہ.
میں بہت دنوں سے اداس ہوں, مجھے کوئی شام اتار دو.
واہ.
جناب اعتبار ساجد کی گفتگو جاری ہے, یہ اعلان سن لیجئے اور اس کے بعد مزید باتیں.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
اس اعلان سے قبل آپ اعتبار ساجد صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. سلسلہ کلام جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں. ایک اور سوال کے جواب میں جناب اعتبار ساجد کہتے ہیں,
جی میں نے اپنی تخلیق میں نثر میں اور شاعری میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش تو کی ہے. میں جس دور سے گزرا, اگر دیکھیے خیال جو ہے نا اپنا پیٹرن ساتھ لے کے آتا ہے. میں اپنے سننے والوں کو مزید عرض کر دوں کہ وہ اپنا پیرایا اظہار اپنے ساتھ لے کر آتا ہے کہ اسے کس شکل میں جھلنا ہے, نثر میں جھلنا ہے, افسانے میں جھلنا ہے, کسی ناول میں جھلنا ہے, کسی غزل میں جھلنا ہے یا کسی نظم میں تبدیل ہونا ہے. تو اس کے لیے کوئی سوچا سمجھا منصوبہ نہیں ہوتا, تخلیق سے تخلیق ہے. تو میں نے اس دوران جو میرا ابھی سفر ہے, زندگی کا سفر ہے, زندگی سے سیکھا بھی ہے, بڑوں سے زیادہ سیکھا اور اب تک مسلسل سیکھ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی مندل پا لی ہے, میں مندل کی تلاش میں ہوں. اور مندل اندر کا وہ سفر ہے جو آپ کرتے ہیں, تو یہ جو مندل ہے یہ آپ کے اندر کا سفر ہے. آپ اپنے اندر کے زینوں ابھر کے اوپر آتے ہیں اور جب آپ کا اظہار ہوتا ہے تو وہ آپ کا پہلا اظہار نہیں ہوتا, وہ آپ کا ایک تمبج ہے خیالات کا, یہ تغیر و تبدل ہے حالات کے جو آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ یہ بات کہیں. وہ یہ کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاعری صرف اپنے لیے کی جائے, نثر اپنے لیے لکھی جائے, افسانہ اپنے لیے لکھا جائے, ہم خود خوشی محسوس کریں, یہ راحت دوسروں تک منتقل نہ کریں. لیکن میرے ہاں اور میرے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تفہیم ادب جو ہے وہ آپ کی ذات کے لیے نہیں ہے, پوری کائنات یہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صلاحیت ودیت کی ہے تو اس کی تفہیم کو اپنی ذات اور احباب تک محدود نہ رکھیں, اس خوشبو پھیلائیں جہاں تک بنی نوع انسانیت کے دکھوں کا مداوع ہو سکے, انسان کو خوشی مل سکے, مسرت مل سکے, نشاط اور ایک خاص ادبی سرور حاصل ہو سکے اور ایک خاص کیفیت حاصل ہو سکے آپ وہ دیجئے دنیا کو. آپ کو یہ عطا اس لیے کی گئی یہ ودیت تخلیق کی اظہار کی. میں ادب کو زندگی سے مطابق سمجھتا ہوں, متعلق سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں ادب پوری کائنات کے لیے ہے, کسی خاص خطے زمین کے لیے نہیں ہے. اس گلوبل ولیج کا شاعر ہوں میں, اس قرہ ارض کا شاعر ہوں, اس دنیا کا شاعر ہوں میں, آج کی دنیا کا شاعر ہوں. آج کے لوگوں کے دکھوں کا مداوا کرنے کے لیے, آج کے لوگوں کی سماعتوں کو خوش وقت کرنے کے لیے, اور اگر میں یہ کر رہا ہوں اور کامیاب ہو رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شجر نے کچھ پھل پایا, اور اگر نہیں ہو رہا ہوں تو شاید اس میں میری ذاتی کوتاہی, لاعلمی, کم علمی اور وسائل کا کوئی مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے, رسائیوں کے مسائل ہو سکتے ہیں. لیکن اپنی جانب سے میں صرف دل سے کوشش کرتا ہوں کہ اپنے پڑھنے والوں تک, اپنے سننے والوں تک میں اپنے دل کی دھڑکنیں پہنچاؤں. میں لفظ نہ لکھوں, میں لفظ میں اپنا لہو سمو دوں. بس ایک جنوں ہے سمو دیں لہو کو لفظوں میں, یہ خون ریزی کوئی دیو پار تھوڑی ہے, اسی پہ نان و نمک کا مدار تھوڑی ہے, یہ شاعری ہے کوئی کاروبار تھوڑی ہے. اسی بدل میں میں نے آگے جا کے کہا ہے کہ نمود و نام کی خواہش کو اپنی جیب میں رکھ, نمود و نام کی خواہش کو اپنی جیب میں رکھ, غزل غزل ہے کوئی اشتہار تھوڑی ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غزل کہہ کے شہرت کا حصول ممکن ہے وہ غلط سوچتے ہیں. یہ حصول شہرت کی منزل نہیں ہے, یہ راستہ شہرت کے لیے نہیں ہے, یہ راستہ لوگوں کو آسانیاں پہنچانے کے لیے, فراہم کرنے کے لیے ہے, دل کو راحت دینے کا راستہ ہے. شہرت وغیرہ تو ایک ثانوی چیز ہے, اصل بات یہ ہے کہ آپ کے دل کی دھڑکنیں دوسرے دلوں سے ہم آہنگ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں
جی؟ آپ نے ذکر کیا اپنے شعر میں بھی اور ویسے بھی, پہلے تو آپ نے ذکر کیا ان بزرگ حضرات کا, قاسمی صاحب, علی احسان دانی صاحب, یہ بڑے درویش صفت لوگ تھے اور یہ شاعری کو شاعری سمجھ کے کرتے تھے. اچھا, اس دور میں آپ کی ادبی آنکھ کھولی, وہ دور آپ نے دیکھا, پورے بھرپور انداز سے دیکھا, اس سے استفادہ کیا, اس کی پیروی کی. تو سوال میرا یہ ہے کہ اس دور سے جب آپ گزرتے ہوئے آج کے دور میں آپ داخل ہوئے, جو جس کو آج کے دور کو مارکیٹ اکانومی کر رہے ہیں, چاہے وہ شاعری ہو, ڈرامہ ہو, ناول ہو, تو اس کے سامنے جو ہے کہ اس کے جو کچھ وہ لکھ رہا ہے اس کا بازار میں بھاؤ کیا ہے, اور تولنے کا معیار جو ہے وہ پیسے ہیں, تو یہ سارا جو ایک دور تھا پورا, ایک بہت بڑا انقلاب ہے جو آپ کی نظروں سے گزرا, تو پھر اس میں آپ نے خود کو کیسے پایا کہ اب ایک احسان دانش کو بھی دیکھا, اور اب آج کے دور میں جہاں بالکل کمرشل سب کچھ ہو گیا ہے اور دنیا بدل گئی ہے, اور اب جو لوگ ہیں وہ کسی اور طریقے سے اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں, اپنی شاعری کی بھی, اپنے ادب کی بھی, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس دور کو؟
گزارش یہ ہے کہ جو دور میں نے دیکھا بہت خوبصورت دور تھا, بہت عظیم لوگ تھے, قداوت لوگ تھے, وہ پیسوں پہ تکرار نہیں کرتے تھے, وہ تخلیق پہ زور دیتے تھے. آج کا دور ایسا ہے. اب میں نے جب اوائل میں قدم رکھا تو میرا پرسان حال کوئی نہیں تھا, گمنام تھے تو کس کو ہمارا خیال تھا, شہرت ملی تو ہر کوئی پرسان حال تھا. تو بات یہ ہے کہ جب ہم نے تھوڑا سا نام وام کی طرف قدم بڑھا لیا, کچھ کتابیں چھپ گئیں, تو پھر ہمیں رائلٹی ملنے لگی, اب یہ میں آپ سے آج سے 15 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں. پھر ہمیں رائلٹی ملنے لگی, پھر ہر کتاب پہ رائلٹی ملنے لگی, باقاعدہ کانٹیکٹ کے ساتھ رائلٹی ملنے لگی, بڑے بڑے پبلشروں نے شائع کیا رائلٹی دی اور بڑے اہتمام سے کتاب بھی چھاپی, بڑی جیسے رائلٹی بھی دی اور اتنی رائلٹی دی. پاکستان میں یہ ایک ریکارڈ ہے کہ اگر کسی کو رائلٹی ملی تو وہ یا تو احمد فراز تھے, جو میرے علم میں ہے, ذاتی علم میں, ممکن ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہو, یا احمد فراز تھے, پروین شاکر تھے, محسن نقوی تھے, اور ان کے بعد اگر آپ ناچیز کو شامل کر لیں تو آپ کی مہربانی. تو میں مارکیٹ میں بیسٹ سیلر کے طور پر بھی رہا, لیکن وہ میرے لیے باعث راز نہیں ہے. آج کی صورت حال بدل گئی ہے. کل جو پبلشر ہمیں سر آنکھوں پہ بٹھاتے تھے اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے اپنی نشستوں سے, آئیے آئیے ادوار صاحب کی مسودہ لائیے, آج وہی پبلشر ہمیں بٹھاتے تو سر آنکھوں پہ ہیں, چائے بھی پلاتے ہیں, بہت احترام اور عزت کا رشتہ ہے ان سے, لیکن اب فضا بالکل بدل گئی ہے. شاعری تو بکتی ہی نہیں, اور جبکہ دھڑا دھڑ کتابیں پرانے اس کے کریڈٹ پیج پہ نئے کاغذات لگا کے چھپ رہی ہیں, بک رہی ہیں اور آپ کے یہاں تک پہنچ رہی ہیں, دنیا بھر میں پہنچ رہی ہیں. پبلشر یہ بتاتا ہے کہ صاحب یہ تو وہ پرانا اسٹاک ہے جو ہم نکال رہے ہیں. جب تک پرانا اسٹاک نہیں ہوتا وہ باقاعدگی سے چھاپتے ہیں, بیچتے ہیں.
آپ کی بات درست ہے کہ زمانہ تو بہت بدل گیا, ساری جو اقدار تھیں وہ بدل گئی,
ہو گیا سب کچھ.
ہاں, تو ظاہر ہے کہ اتنی بہت بڑی تبدیلی جو ہے اور اتنے چھوٹے سے عرصے میں جب آئی, تو ایک جو فنکار ہے وہ مطلب اس کے لیے تو ایک بہت تکلیف دہ سارا یہ عمل ہے, اور اس عمل سے آپ بھی گزرے اور گزر رہے ہیں, تو یہ سب کچھ دیکھتے ہیں. تو اس کو پھر آپ نے جب اپنی شاعری کے جو آپ کے موضوعات ہیں تو کیا وہ ان تضادات کو اجاگر کرتے ہیں؟
جی, میں کالموں میں تو میں نے اس کا ذکر کیا ہے اکثر, اپنے نثری کالموں میں, شاعری میں میں نے اظہار نہیں کیا. شاعری میں اس سے اظہار نہیں کیا کہ شاعری کو بالکل الگ رکھتا ہوں, ایک محبوب کی طرح اسے عزیز رکھتا ہوں, اور اس سے صرف وہی بات کرتا ہوں شاعری میں جو دلوں میں سمائے اور ذہنوں میں چھائے. دیکھیے, میرے کسی بھی پڑھنے والے کو یا میرے کسی بھی سننے والے کو اس سے دلچسپی نہیں کہ اس کا شاعر کن مشکلات سے دوچار ہے, اسے اس بات سے دلچسپی ہے کہ اس کے مسائل کو اس کا شاعر کس طرح بیان کر رہا ہے, اور وہ شعر سن کے کہے کہ یہ تو میرے دل کی آواز تھی, اعتبار شاہ جی نے کیسے کہہ دی یہ بات, یہ تو میرے دل کی آواز تھی, یہ تو میرا لہجہ تھا, یہ تو میری بات تھی. تو بس یہی کچھ ہے. اور رہا یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں, شدت سے دیکھ رہے ہیں کہ اب شاعر معاوضے طلب کرنے لگے ہیں منہ سے. ہمیں منہ سے کبھی مانگنا نہیں پڑا, ہمیں دیا گیا, اور ہم جہاں گئے ملک سے باہر گئے مانگتے نہیں گئے, ہم نے پبلک ریلیشن نہیں کی, ہم نے تعلقات عامہ استوار نہیں کیے.
تو یہ فرمائیے کہ آپ نے ظاہر ہے کہ شاعری میں غزلیں بھی لکھی, نظمیں بھی لکھی, اور تو آپ کو کون سی صنف زیادہ بھائی؟
مجھے غزل نے زیادہ متاثر کیا, اور میرا شعر سنے گا کہ مجھے کیا پڑی ہے ساجد کہ پرائی آگ مانگو.
واہ,
مجھے کیا پڑی ہے ساجد کہ پرائی آگ مانگو, میں غزل کا آدمی ہوں, میرے اپنے ہیں الاؤ.
جو آپ کو غزل زیادہ بھاتی ہے, لیکن جو غزل کا آپ کا اسلوب ہے وہ نظم سے بہت قریب تر ہو جاتا ہے بعض اوقات.
یہ یقیناً ایسا ہے میرے ہاں, لیکن میرے ہاں بنیادی طور پر نظم میں نے بے شمار کہی ہیں.
بالکل کہی ہیں,
ایسا نہیں ہے کہ میں غزل تک محدود ہو کے رہ گیا. میری ہر کتاب میں آپ کو نظمیں ملیں گی, غزلیں ملیں گی, اور لیکن یہ کہ بنیادی طور پہ مزاج ہوتا ہے نا, تو میرا مزاج ہے غزل کا, اور غزل مزاج ہوں میں.
اچھا یہ فرمائیے کہ جو میں آپ کی شعری تخلیقات کے عنوانات دیکھ رہا ہوں وہ بیشتر عنوانات ایسے لگتے ہیں کہ جیسے کسی نظم کا عنوان ہو، تو جو آپ کی فہرست ہے اس میں جو آپ کی تازہ ترین شاید کتاب ہے وہ اجنبی گلیوں میں شام ہے، جو غالباً 2014 میں شائع ہوئی، اس کے بعد پچھلے سال بھی آپ کا ایک مجموعہ کلام شائع ہوا امتزاج، تو جو آپ کا جو پہلا شعری مجموعہ تھا جو غالباً 70 کی دہائی میں شائع ہوا تھا، تو اب جو 2016 میں شائع ہوا ہے، اس میں آپ کوئی فرق محسوس کرتے ہیں، کوئی پختگی یا کوئی ایسی بات جو آپ اس وقت نہ کہہ سکے ہوں؟
بہت زیادہ، لیکن ایک بات میں اس کے ساتھ ہی کہتا چلوں کہ دیکھیے نا، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی تحریر میں احتیاط آتی ہے، آپ کی تحریر میں تجربہ آتا ہے، مشاہدہ آتا ہے، لیکن ایک چیز کی کمی آ جاتی ہے، وہ کمی آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک بے ساختہ پن جو ہوتا ہے نا، اوائل کا بے ساختہ پن،
جی
اس پہ محتاط روی آتی ہے، آہستہ روی آتی ہے، اور ہمارے ہاں جو شاعری پسند کی جاتی ہے، جسے پڑھا جاتا ہے، وہ محتاط روی کی متقاضی نہیں ہوتی، وہ جوش اور جذبات سے لبریز اور انگیخت کر دینے والی شاعری ہے وہ، لیکن میں دانستہ ایسا کوئی عمل نہیں کرتا کہ میری کسی چیز کو پسند کیا جائے، یہ آپ کی دعاؤں کا ثمر ہے، میرے سننے والوں کی عنایت ہے، میرے پڑھنے والوں کی محبت ہے جنہوں نے مجھے عزت بخشی ہے، اور میرے بزرگوں کا فیض ہے جن کی صحبتوں نے مجھے اعتبار بنایا، یہ میرے والدین کا اثر ہے کہ میں نے ان کی تربیت سے اپنے تلفظ کو درست کیا، اپنے لہجے کو درست بنانے کی کوشش کی۔
روبرو شاعر اور ناول نگار جناب اعتبار ساجد کا تفصیلی انٹرویو آپ نے سنا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ ادبی مجلہ صدا رنگ سن رہے ہیں۔
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں، روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں۔ رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789۔ زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک۔ ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی، ہم سے بات کیجیے، آپ کی آواز ہماری آواز ہے۔ یاد رکھیے، وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں۔
کلام شاعر با زبان شاعر، نیو یارک میں مقیم شاعرہ محترمہ ہمیرہ رحمان اپنا منتخب کلام پیش کرتی ہیں۔
آڑے ترچھے پتھر کاٹنے پڑتے ہیں، آڑے ترچھے پتھر کاٹنے پڑتے ہیں، ہجر میں سات سمندر کاٹنے پڑتے ہیں، زیست کی چھوٹی سی فائل سرکانے کو، زیست کی چھوٹی سی فائل سرکانے کو، اتنے سارے دفتر کاٹنے پڑتے ہیں، تھک جاتے ہیں جگنو اچھے خوابوں کے، تھک جاتے ہیں جگنو اچھے خوابوں کے، آنکھوں کے 100 چکر کاٹنے پڑتے ہیں، دل کے پاس اندھیرا سا ایک کمرہ ہے، دل کے پاس اندھیرا سا ایک کمرہ ہے، صدمے اس کے اندر کاٹنے پڑتے ہیں، جب لوگوں کو مل کر رہنا آئے نہیں، جب لوگوں کو مل کر رہنا آئے نہیں، بیچ سے آنگن اور گھر کاٹنے پڑتے ہیں، جب لوگوں کو مل کر رہنا آئے نہیں، بیچ سے آنگن اور گھر کاٹنے پڑتے ہیں، ایک چہرہ تصویر سے باہر لانے کو، ایک چہرہ تصویر سے باہر لانے کو، اچھے خاصے منظر کاٹنے پڑتے ہیں، ایک چہرہ تصویر سے باہر لانے کو، اچھے خاصے مندر کاٹنے پڑتے ہیں، جن کا قد بڑھ جاتا ہے بے قامت ہی، جن کا قد بڑھ جاتا ہے بے قامت ہی، ایسے لوگوں کے سر کاٹنے پڑتے ہیں، جن کا قد بڑھ جاتا ہے بے قامت ہی، ایسے لوگوں کے سر کاٹنے پڑتے ہیں۔ موت کسی معمولی چیز کا نام نہیں، اس کے ساتھ کئی در کاٹنے پڑتے ہیں۔ پیڑ ہمیرا شہروں کی مجبوری ہے، پڑ جائے تو اکثر کاٹنے پڑتے ہیں۔ کسی تردید کی گردان میں رہنے لگے ہیں، نہ جانے ان دنوں کس دھیان میں رہنے لگے ہیں۔ درو دیوار میں ڈر، وحشتیں گلیوں کے اندر، درو دیوار میں ڈر، وحشتیں گلیوں کے اندر، مکین سارے کسی میدان میں رہنے لگے ہیں۔ ہمارا عکس باطل ہو گیا ہے آئینے میں، ہمارا عکس باطل ہو گیا ہے آئینے میں، اضافی ہم کسی پہچان میں رہنے لگے ہیں۔ کسی بھی سانحے سے ٹوٹنا ممکن نہیں ہے، کہ ہم بے روح جسم و جان میں رہنے لگے ہیں۔ کسی بھی سانحے سے ٹوٹنا ممکن نہیں ہے، کہ ہم بے روح جسم و جان میں رہنے لگے ہیں۔ محبت کیا لکھے کوئی، قلم سارے ہمیرا مسلسل جنگ کے اعلان میں رہنے لگے ہیں۔ ایک غزل اور میں پیش کرنا چاہوں گی،
جی شاید۔
دریچے بند رکھیں گے کہاں تک روشنی کے، ہمارے گرد سورج ہے کسی اگلی صدی کے۔ دریچے بند رکھیں گے کہاں تک روشنی کے، ہمارے گرد سورج ہے کسی اگلی صدی کے۔ کوئی ٹھہراؤ ہم کو راس کیسے آ سکے گا، ہمارے پاؤں میں تل ہے مسلسل بے گھری کے۔ کوئی ٹھہراؤ ہم کو راس کیسے آ سکے گا، ہمارے پاؤں میں تل ہے مسلسل بے گھری کے۔ گزار آئے ہیں شہر رائگا میں عمر ساری، گزار آئے ہیں شہر رائگا میں عمر ساری، وہاں پر ہیں جہاں سے جا چکے ہیں ہم کبھی کے۔ خبر کیسی بھی ہو حیرت زدہ کرتی نہیں ہے، خبر کیسی بھی ہو حیرت زدہ کرتی نہیں ہے، ہمارے درمیان آسیب ہیں کچھ بے حسی کے۔ ہم اپنی پست رفتاری پہ نازاں ہیں ہمیرا، ہمارے ساتھ چلتے ہیں قد و قامت کسی کے۔ ہم اپنی پست رفتاری پہ نازاں ہیں ہمیرا، ہمارے ساتھ چلتے ہیں قد و قامت کسی کے۔ دریچے بند رکھیں گے کہاں تک روشنی کے، ہمارے گرد سورج ہے کسی اگلی صدی کے۔ ایک یہ غزل میں پیش کرتی ہوں۔ ذرا سی بات پر ناراض ہونا رنجشیں کرنا، ذرا سی بات پر ناراض ہونا رنجشیں کرنا، محبت میں اسے آتا نہیں گنجائشیں کرنا۔ میری بیٹی نے مجھ کو دیکھ کر سیکھا ہے برسوں میں، میری بیٹی نے مجھ کو دیکھ کر سیکھا ہے برسوں میں، پرانا آئینہ رکھ کر نئی آرائشیں کرنا۔ میری الماریوں میں قیمتی سامان کافی تھا، مگر اچھا لگا اس سے کئی فرمائشیں کرنا۔ مجھے بچوں کی آنکھوں میں وہ سارے رنگ ملتے ہیں، مجھے بچوں کی آنکھوں میں وہ سارے رنگ ملتے ہیں، جنہیں چھونے سے آئے زندگی کی خواہشیں کرنا۔ میرا دھیان رکھنا ڈوبتے سورج کی آہٹ کا، صدا چڑھتی اترتی دھوپ کی پیمائشیں کرنا۔ ذرا سی بات پر ناراض ہونا رنجشیں کرنا، محبت میں اسے آتا نہیں گنجائشیں کرنا۔ ایک میں نے نظم کہی تھی ضمیر جعفری صاحب کے انتقال میں،
اچھا
جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تھا، اس کا نام ہے ضمیر جعفری کے عہد میں۔
جی،
ابھی کچھ دیر پہلے مسکراہٹ اس سے باتیں کر رہی تھی، ابھی کچھ دن ہوئے ہیں، موت کی آہٹ بھی اس سے دو قدم کے فاصلے پر رک گئی تھی. وہ مرد آہن و تلوار تھا، لیکن محبت اور رانائی سے اس کی کافی گہری دوستی تھی. سپاہ سالار تھا، پر اس کی ترجیحات شہرت اور رسوائی کے پیچھے شاعری تھی. دلوں پر حکمرانی اس کے فن اور شخصیت کا لاشعوری فیصلہ تھا. وہ ایسا مہربان سایہ تھا جس کی چھاؤں میں اپنی ضرورت کے مطابق ہر کوئی کچھ دیر آ کر بیٹھتا تھا. ضمیر جعفری کے عہد میں کچھ سانس ہم نے بھی لیے ہیں، سو ہم اس سرخوشی اور خواب کے ماحول میں کچھ دیر رہنا چاہتے ہیں.
کلام شاعر با زبان شاعر محترمہ حمیرہ رحمان کا منتخب کلام آپ نے سنا، اور اب سماعت فرمائیے تفہیم غالب. دیوان غالب کے ایک انتہائی معروف غزل کی تفہیم ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے ہیں.
اس میں سات اشعار ہیں، اور غالب کی ان غزلوں میں شامل ہے جس میں ایک مزاج اور خیال کا بڑا خوبصورت تسلسل ہے، اور اس میں غالب کی یہ ان غزلوں میں شامل ہوتی ہے جو جن میں خیالات قدرے صاف اور مطلب آسان ہیں کچھ، لیکن غالب کیا جس طرح سے وہ بات کو ایک گھما کے کہتے ہیں اور اس میں زومانیت آتی ہے، اس کے بھی کئی نمونے آپ کے سامنے آئیں گے اس غزل میں. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ غالب اپنی غزل نمبر 211 کس طرح شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں، رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے، دھوئے گئے ہم اتنے کہ بس پاک ہو گئے. From crying we have become bolder in our passion, so much where we washed that we became pure. ہمیں رونے کا جب وقت آیا اور ہم نے آنسو بہائے اپنے، تو وہ شرم جاتی رہی ہمارے دل سے دنیا کے سامنے، تو ہمارے خیالات میں اور ہمارے طبیعت میں ایک بے باکی سی آ گئی، اب ہم کو ڈر نہ رہا کسی کا. دھوئے گئے ہم اتنے، اب دیکھیے یہاں انہوں نے بات کی، چونکہ وہ رونے سے بات ہے، آنسوؤں سے بات ہے، کہ وہ اتنے دھوئے گئے کہ ہم پاک ہو گئے. لیکن پاک کس چیز سے ہوئے؟ اس غلاظت سے جو ہم کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتی تھی کہ ہم اپنی داستان عشق اور کسی سے سنا نہیں سکتے. تو یہاں پاک ہونے کے معنی یہ کہ اس سے پیچھا چھوٹ گیا، لیکن چونکہ دھوئے گئے اور پاک ہوئے، وہ اس طرح سے انہوں نے اس میں لفاظی آپ کے سامنے پیش کر دی. پھر کہتے ہیں، صرفے بہائے میں ہوئے آلاتے میں کشی، تھے یہی وہ تھے یہی دو حساب، سو یوں پاک ہو گئے. ٹریڈڈ ان پرچیزنگ وائن ود دا ڈرنکنگ امپلیمنٹس، دیز ور دا اونلی ٹو اکاؤنٹس دیٹ گاٹ سیٹلڈ لائک دس. کہتے ہیں، صرفے بہائے میں ہوئے جو ہمارے پاس آلات میں کشی تھے، جام اور سبو، ان کو بیچ کے ہم نے شراب خرید لی. اب کہتے ہیں، یہی دو حساب تھے جو پاک ہو گئے. یہاں سے پاک کے معنی بھی یہ کہ وہ جاتے رہے، یہی ہمارے پاس کچھ جو بچا کچا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو اب سارا جھگڑا زندگی کا جو تھا جاتا رہا. لیکن اس کے عوض میں کیا ملا ان کو؟ وہ جو میں شراب جو ملی، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک اچھا سودا تھا، کہ وہ آلات میں کشی تو گئے لیکن جو چیز ہاتھ میں آئی وہ اس سے بہتر ہے. رسوائے دہر گو ہوئے آوارگی سے تم، بارے طبیعتوں کے تو چالاک ہو گئے. دو یو بیکیم ڈسگریسڈ ان دا ورلڈ بیکاز آف یور وانڈرنگ، ایٹ لیسٹ ان یور نیچر یو بیکیم مور کننگ. یہاں پہ خطاب ہے محبوب سے. لفظ آوارگی کے معنی جو ہوتے ہیں وہ فارسی میں کچھ تھوڑے مختلف ہیں اردو کے معنی میں. یہاں مراد یہ ہے کہ ہر دفعہ جگہ جگہ پھرنے سے تم بدنام ہوئے، اب تمہیں آوارگی نے تمہیں بدنام کیا، لیکن اس سے یہ ضرور ہوا کہ تمہاری طبیعت میں چالاکی آ گئی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طبیعت کی چالاکی سے معشوق کو کیوں خوشی ہے، یا اس کو وہ کیوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہنا یہ ہے کہ تم آوارہ ہو گئے، اور تمہیں آوارگی نے تمہیں رسوا ضرور کیا، لیکن اب تم ہوشیار ہو جاؤ گے رقیب کے حربوں سے. تو خوشی اس بات کی ہے کہ رقیب جو ہے وہ قربت حاصل نہیں کر سکے گا, گو کے محبوب جو ہے وہ رسوا ہو گیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ کہتا ہے کون نہ لائے بلبل کو بے اثر, پردے میں گل کے لاکھ جگر چاک ہو گئے. Who says the laments of the nightingale are ineffective? In the wail of the rose, 100,000 livers became torn. داستان یہ ہے کہ بلبل جو ہے وہ اپنی داستان سناتی ہے گل کو, اور گل اور جو پھول یا گلاب کی جو پتیاں ہیں وہ اس کو انہوں نے مشابہت دی ہے ان کٹے ہوئے جگر کے لیے ٹکڑوں کے, جو بلبل کی داستان سن کے گل کا جو جگر ہے وہ چاک ہو گیا ہے, اور وہ جو پتیاں ہیں وہ اصل میں وہ ٹکڑے ہیں لیور کے اور جگر کے. تو کہتا ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ نالے بلبل جو ہے وہ بے اثر ہوگا, دیکھو اس کے نالے سے گل پہ کیا بنائی. پوچھے ہے کیا وجود و عدم اہل شوق کا, آپ اپنی آگ کے خسو خاشاک ہو گئے. ایز اف سم ون آسکس ویدر دا پیپل آف آرڈر ایگزسٹ اور ناٹ, دے دم سیلف بیکیم دا اسٹرا اینڈ اسٹاک آف دیر اون پائرس. بڑی دلچسپ گفتگو ہے. کہتے ہیں اہل شوق جو ہیں ان کا ہونا یا نہ ہونا اس کی کسے فکر ہے, کون پوچھتا ہے ان کو؟ ان کا تو یہ عالم ہے کہ وہ خود اپنا ان کی جو حقیقت تھی وہ اس خاک میں ختم ہو گئی جا کے, تو وہ خود اپنی جو خاک کے لیے وہ خس و خشاک بن گئے جس نے اس کو جلا دیا. تو اب یہاں پر جو پہلے مصرے میں ذکر ہے, پوچھے ہے کیا وجود و عدم, جب کوئی چیز جل جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے, وہ عدم ہو جاتی ہے, اور آگ جو ہے ان کی اپنی آگ اسی سے وہ خود ختم ہو گئے, تو اس سے آگ بھی جاتی رہی اور وجود بھی جاتا رہا. جب یہ عالم ہو, اب پہلے مصرے میں انہوں نے جہاں عدم کی بات کی انہوں نے, تو یہیں انہوں نے بتایا ہے کہ وجود و عدم کا کوئی مقصد نہیں ہے, ہم تو اپنے آپ کو خود ہی جلا کے ختم کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کرنے گئے تھے اس سے تغافل کا ہم گلا, کہ ایک ہی نگاہ کے بس خاک ہو گئے. وی ہیڈ گون دیئر ٹو کمپلین آف انڈیفرنس ٹو ہر, شی گیو اونلی ون گلانس وین وی بیکیم ڈسٹ. بالکل صاف شعر ہے, ہم بڑی ہمت کر کے گئے تھے کہ ہم ان کے تغافل کا گلا کریں گے, اس نے ہمیں ایک نظر دیکھا اور ہم بالکل خاک ہو گئے, مٹی ہو گئے. یہاں خاک ہو جانے کے معنی جو ہیں کہ ایک ہی نگاہ کے بس خاک ہو گئے, خاک سے مراد یہ کہ ہم اپنی حیثیت جو تھی وہ کھو بیٹھے اس کی ایک نگاہ کو دیکھ کے. پھر آخر میں مقطعے میں کہتے ہیں کہ اس رنگ سے اٹھائی کل اس نے اسد کی ناش, دشمن بھی جس کو دیکھ کے غم ناک ہو گئے. ان سچ اے مینر شی لفٹڈ اپ اسد بیئر یسٹرڈے, ایون دا اینیمیز سینگ اٹ بیکیم گریوڈ. اب یہاں ذکر ہے کہ کس انداز سے اٹھائی اس نے, کس رنگ سے. اب یہاں پہ دلچسپ گفتگو یہ ہے کہ اس شعر میں اتنی وضاحت نہیں ہے کہ اس رنگ کو ہم بیان کر سکیں, کیا لاش گھسیٹی گئی یا لاش کو احترام کی دیا گیا, دونوں چیزیں ممکن ہیں. لیکن دوسرے میں جو کہتے ہیں دشمن بھی جس کو دیکھ کے غمناک ہو گئے, ان کو بھی رحم آ گیا جب انہوں نے میری لاش کا, جس کو ناش بھی کہتے ہیں, یہ حشر ہوتے ہوئے دیکھا. تو غالباً بیان یہ کہ میری موت کے بعد بھی جو سلوک کیا لوگوں نے میرے ساتھ, اس کو بھی دیکھ کے جب دشمن تک غمناک ہو گئے تو دوستوں پہ کیا بنی ہوگی. تو یہ تو تھی غالب کی غزل نمبر 211, سات اشعار کی, اور جیسا آپ نے دیکھا اس کا قافیہ اور ردیف بڑا نادر اور منفرد تھا, اور میرا جو شعر مجھے اس غزل میں سب سے زیادہ پسند ہے وہ پہلا شعر ہے. کہتے رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے, لفظ اور سے مراد یہ کہ مزید بے باک ہو گئے. دھوئے گئے ہم اتنے کہ بس, بس سے مراد اتنا ہے کہ جتنا ضروری ہے کہ بس پاک ہو گئے. تو یہ تھی غالب کی مشہور غزل.
تفہیم غالب دیوان غالب کی غزل نمبر 211 کی اردو اور انگریزی میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نے آزی کر رہے تھے. ادبی مجلہ ستارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے. اور اب آخر میں جناب انتظار حسین مرحوم کا ایک مختصر افسانہ بادل سنا رہے ہیں خالد حمید.
وہ بادلوں کی تلاش میں دور تک گیا, گلی گلی گھومتا ہوا کچی کویا تک پہنچا, وہاں سے کچے رستے پر پڑ لیا اور کھیت کھیت چلتا چلا گیا. مخالف سم سے ایک گھسیارا گھاس کی گٹھڑی سر پر رکھے چلا آ رہا تھا. اسے اس نے روکا اور پوچھا کہ ادھر بادل آئے تھے؟ بادل؟ گھسیاری نے اس تعجب سے کہا جیسے اس سے بہت انوکھا سوال کیا گیا ہو. ہاں بادل. اور جب گھسیاری کی حیرت میں کوئی کمی نہ آئی تو وہ اس سے مایوس ہوا اور آگے چل کر اس نے کھیت میں ایک ہل چلاتے ہوئے کسان سے یہی سوال کیا. ادھر بادل آئے تھے؟ کسان کے سمجھ میں بھی یہ سوال نہ آیا. اس نے سٹپٹا کر کہا, بادل؟ ہاں بادل. اصل میں وہ بادلوں کے متعلق ایسے پوچھ رہا تھا جیسے ڈھونڈنے والا راہ چلتے ہوئے اسے گم ہو جانے والے بچے کے متعلق پوچھتا ہے. شاید بادل بھی گم شدہ بچے تھے کہ وہ انہیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا اور ہر راہ چلتے سے پوچھ رہا تھا, مگر کسی نے اسے تشفی بخش جواب نہیں دیا. سب سے پہلے آج صبح اس نے اما جی سے یہ سوال کیا تھا, اما جی بادل کہاں گئے؟ کون کہاں گئے؟ اما جی نے اس سے ایسے پوچھا جیسے اس نے بہت احمقانہ سوال کیا تھا. بادل؟ بادل ارے تیرا دماغ چل گیا ہے, جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو, ناشتہ کر اور اسکول جا. اما جی کے اس انداز بیان نے اس پر ایک ناخوشگوار اثر چھوڑا. اس نے بے دلی سے ہاتھ منہ دھویا, ناشتہ کیا اور کتابوں کا بیگ گلے میں ڈال اسکول کے لیے گھر سے نکلا. مگر گھر سے نکلتے ہی اس کے ذہن میں پھر وہی سوال ابھرا, بادل کہاں گئے؟ اور اس کے ساتھ اسے رات کو وقت یاد آیا جب اس نے بادل امڑتے گرجتے دیکھے تھے. جب وہ سونے لگا تھا اس وقت آسمان بادلوں سے خالی اور ستاروں سے بھرا ہوا تھا, ہوا بند تھی اور گرمی سے نیند نہیں آ رہی تھی. اسے مشکل سے نیند آئی. پھر جانے کیا وقت تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی. جو وقت بھی ہو اس کے لیے وہ آدھی رات تھی. دور آسمان پر بادل ایک گرج کے ساتھ امڑ رہے تھے, بیچ بیچ میں بجلی چمکتی اور اس چمک میں وہ بادل بہت کالے کالے نظر آتے. اسے لگا کہ بہت زور کی بارش آئے گی, مگر اس میں نیند کتنی خراب ہوتی. بس اسی اندیشے سے اس نے آنکھیں بند کر لی. ایسے ہو گیا جیسے اسے خبر ہی نہیں ہے کہ بادل گرج رہے ہیں. سو گیا. صبح جب اٹھا تو حیران رہ گیا. آسمان بادلوں سے بالکل خالی تھا اور صحن میں بوندے پڑنے کے کوئی آثار نہیں تھے. اسے پہلے تعجب ہوا, پھر افسوس ہوا. تعجب اس پر کہ بادل اتنے امنڈ گھمنڈ آئے تھے اور برسے نہیں, پھر گئے کہاں. افسوس اس پر کہ وہ سو کیوں گیا. جیسے وہ جاگتا رہتا تو بادل آنکھوں سے اوجھل نہ ہو پاتے اور پھر برس کر ہی رہ جاتے. وہ بارش ہو جاتی تو موسم کی پہلی بارش ہوتی, مگر اس کے سوتے ہوئے بادل گھر کر آئے اور چلے گئے. بارش کی کوئی بوند نہیں پڑی. برسات کا موسم خالی گزرا جا رہا تھا. اس نے چلتے چلتے ایک بار پھر آسمان کا جائزہ لیا. دور تک کوئی بادل نہیں تھا. خالی آسمان میں سورج عین اس کے سر پر چمک رہا تھا. وہ اسکول کا راستہ چھوڑ کر کھیتوں میں نکل گیا. کھیتوں کے بیچ پتلی پتلی بٹیوں پر ہوتا ہوا وہ دور نکل گیا. دھوپ بہت تیز تھی, اس کا بدن پھونکنے لگا, حلق خشک ہو گیا. کئی کھیت پار کرنے کے بعد گھنی چھاؤں والا ایک پیڑ دکھائی دیا کہ اس کی چھاؤں میں کنواں چل رہا تھا. گویا ریگستان میں چلتے چلتے نخلستان آ گیا. اس نے درخت کی چھاؤں میں پہنچ کر کتابوں کا بیگ ایک طرف رکھا, کنویں کے پاس پہنچ کر رہٹ سے نکلتے ہوئے پانی سے پیر دھوئے, ہاتھ منہ دھویا اور پھر جی بھر کر پانی پیا. منہ ہاتھ دھو کر پانی پی کر آنکھوں میں ٹھنڈک اور روشنی آئی. اب اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا. کنویں کے پاس ہی ٹوٹے سے مونڈھے پر ایک بڑے میاں حقہ پی رہے تھے. اس نے کئی مرتبہ بڑے میاں کی طرف دیکھا, کچھ کہنا چاہا مگر پھر ہمت چھوڑ بیٹھا. آخر اس نے ہمت باندھی اور بولا, بڑے میاں ادھر بادل آئے تھے؟ بڑے میاں نے حقہ پیتے پیتے اسے غور سے دیکھا, پھر بولے, بیٹا بادل چھپ کر تو نہیں آئیں گے, جب گھر کر آئیں گے تو آسمان زمین کو پتہ چل جائے گا. مگر رات تو بادل آئے تھے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلا. رات بادل آئے تھے؟ بڑے میاں نے کچھ سوچا, پھر اونچی آواز سے اللہ دین سے مخاطب ہوئے، اللہ دین، رات بادل آئے تھے؟ اللہ دین بیلوں کو ہانکتے ہانکتے رکا، بولا، میں تو جی رات کھاٹ پہ پیٹ لگاتے ہی سو کے آتا، مجھے پتا نہیں۔ پھر بڑے میاں بولے، بیٹا، بادلوں کے خالی آنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں ایسے علاقے میں رہ چکا ہوں جہاں 10 سال بارش نہیں ہوئی تھی۔ 10 سال سے؟ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہاں 10 سال سے، مگر بادل آتے تھے۔ میں جن دنوں وہاں تھا ان دنوں بھی ایک دفعہ بادل بہت گھر کے آئے تھے، مگر پانی کی ایک بوند نہیں پڑی۔ عجیب بات ہے؟ عجیب بات کوئی نہیں، بارش اس کے حکم سے ہوتی ہے۔ اس کا حکم ہوتا ہے تو بادل برستے ہیں، اس کا حکم نہیں ہوتا تو بادل نہیں برستے۔ بڑے میاں کے اس بیان کے ساتھ ساتھ اس کے تصور میں پچھلی مختلف گھٹائیں امڈ آئیں، وہ گھٹائیں جو گھٹا ٹوپ اندھیرے کے ساتھ اٹھیں جیسے برس کر جل تھل کر دیں گی، مگر بوند برسائے بغیر گزر گئیں۔ وہ گھٹائیں جو چند بیمانی سی بدلیوں کی صورت میں آئیں اور ایسی برسیں کہ تال تلیاں امنڈ آئیں۔ بڑے میاں نے تپتے آسمان کی طرف دیکھا، پھر بڑبڑائے،
موسم گزرا جا رہا ہے، پتا نہیں اس کا حکم کب ہوگا۔
جواب میں وہ بھی بڑبڑایا، میں برستا ہی نہیں، پتا نہیں بادل آ کے کہاں چلے گئے۔
بیٹا کیا برسے، برسے گا تو خبریں آنے لگیں گی کہ سیلاب آ گیا، آسمان بخیل ہو گیا، زمین میں ظرف نہیں رہا، بارش ہوتی ہی نہیں، ہوتی ہے تو سیلاب امٹ پڑتا ہے۔
بڑی میاں کی باتیں اس کی سمجھ میں کچھ آئیں کچھ نہ آئیں، وہ بیٹھا سنتا رہا۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، کتابوں کا بیگ گلے میں ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مٹی دھول اور دھوپ میں وہ دیر تک چلتا رہا، جن راستوں سے آیا تھا انہی راستوں پر لوٹ رہا تھا، دھوپ اب بھی تیز تھی۔ مگر جب وہ کچی کویا کے پاس پہنچا تو اسے لگا کہ ہوا میں ایک ٹھنڈی لکیر سی تیر گئی ہے اور قدموں کے نیچے مٹی کچھ سیلی سیلی ہے۔ بستی میں داخل ہوتے ہوئے اس نے دیکھا کہ رستہ یہاں سے وہاں تک گیلا ہے، درخت کہ اس کے جاتے وقت روز کی طرح دھول میں اٹے کھڑے تھے اب نہائے دھوئے نظر آ رہے ہیں، اور نالا کہ پچھلی برسات کے بعد سے خشک چلا آ رہا تھا رواں ہو گیا ہے۔ خوشی کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی، اب اسے گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے صحن میں جو جامن کا پیڑ کھڑا ہے وہ کتنا تر و تازہ ہوا ہے۔ گھر پہنچ کر اس نے فضا کو بارش کے حساب سے بدلا ہوا پایا، جامن کے بہت سے پتے نیچے گرے پڑے تھے اور گیلی مٹی میں لت پت تھے۔ باقی درخت نہایا دھویا کھڑا تھا، اور اما جی ایک آسودگی کے لہجے میں کہہ رہی تھیں، اچھی بارش ہو گئی، اللہ تیرا شکر ہے، میرا تو گرمی سے دم الٹنے لگا تھا۔ جامن کی ٹہنیوں سے بوندیں ابھی تک ٹپ ٹپ گر رہی تھیں۔ وہ پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا اور بوندوں کو اپنے سر پر اور اپنے گالوں پر لیا۔ اس کی نظر آسمان پر گئی، آسمان دھلا دھلا نظر آ رہا تھا، اب وہاں کوئی بدلی نہیں تھی۔ اسے خیال آیا کہ وہ بادلوں کی تلاش میں دھوپ اور دھول میں کتنی دور تک گیا، اور بادل اس کے پیچھے آئے اور برس کر چلے بھی گئے۔ اس خیال نے اسے اداس کر دیا۔ بارش میں بھیگی ساری فضا اسے بے معنی نظر آنے لگی۔
انتظار حسین مرحوم کا افسانہ بادل خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔